تب وہ سمجھے میری بے گلی میرے مرشد محبوب سیدی حسن علی مصیبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ جی محمد افضل صاحب نور اللہ میں قدروں کے اشعار تب وہ سمجھے میری بے گلی جب لگائی ہے دل کی لگی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے گلی کو تب وہ سمجھے میری بے گلی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے گلی کو سمجھو عکس قبر پائے احمد سمجھو عکس قبر پائے احمد ارض طیبہ کی ہر ہر گلی کو سمجھو عکس قبر پائے احمد ارض طیبہ کی ہر ہر گلی کو چار سون کی نسبت کی خوشبو چار سون کی نسبت کی خوشبو کیا ہوا ہے یہ دل کی گلی کو کیا ہوا ہے یہ دل کی گلی کو چار سون کی نسبت کی خوشبو کیا ہوا ہے یہ دل کی گلی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے گلی کو نیند غائب ہے اور جشن تر ہے عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو نیند غائب ہے اور چشم تر ہے عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو نیند غائب ہے اور چشم تر ہے عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے گلی کو بحث میں جس سے پائی تھی لیلا چونتا تھا کبھی اس گلی کو جس سے پائی تھی لینا چومتا تھا کبھی اس گلی کو کیوں نہ چومے بسد شوق مومن کیوں نہ چومے بسد شوق مومن ان کی نگ
گلی کی ہر ہر گلی کو چون چونے بسد شوق مومن، چون چونے بسد شوق مومن، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے گلی کو. اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے گلی کو، اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے گلی کو، یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے گلی کو، دل لگی کر دیا بے گلی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے گلی.
مجالس علم و حکمت تبلیغ کے لیے ایک ضروری شرط، ارشاد فرمایا کہ جو شخص تبلیغ کرتے وقت اپنے کو اس شخص سے حقیر نہ سمجھے جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے تبلیغ کرنا حرام ہے. اسے تو سوچنا چاہیے کہ گناہوں کے دعووں سے میرے دل کا چہرہ تو چیچک والا ہے، اس پر گناہوں کے چیچک کے گھڑے ہیں، اور جس کو حقیر سمجھ رہا ہوں وہ تو شہزادہ ہے جس کے منہ پر محض کالک لگی ہوئی ہے، نامعلوم کس وقت منہ دھو لے اور چاند سا چہرہ نکل آئے. کالک ہونا آسان ہے، چیچک کے گڑھوں کو بھرنا مشکل ہے. لہذا مبلغ یہ سمجھے کہ میں جس کو تبلیغ کر رہا ہوں وہ مجھ سے افضل ہے اور میں اس سے حقیر ہوں. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مظلوموں کی آہوں اور مصیبت زدوں کے نالوں کا انعام عطا فرمائے گا تو وہ لوگ تمنا کریں گے، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، کاش دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ محض کاٹا چکنے پر یا کسی کے معمولی ستا دینے پر یا سوئی چبھ جانے پر جب جنت کے ایسے ایسے عظیم درجات عطا ہو رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہیں گے کہ کاش ہمیں اور بڑی مصیبت کھال قینچی سے کاٹے جانے کی عظیم مصیبت پہنچتی تو پھر نہ معلوم کیا کیا عطا ہو جاتی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کراچی سے لاہور تک ریل میں سفر کر رہا ہو اور راستے میں اس کو ریل کی سیٹ میں سے کوئی کھٹمل کاٹ لے، پھر جب وہ مسافر لاہور اترے تو ریل گاڑی ریل کا گارڈ اس کو طلب کرے اور کہے کہ گاڑی میں کھٹمل نے تجھے کاٹ لیا تھا، اس کے بدلے میں میں تجھے 10 روپیہ دیتا ہوں، تو وہ مسافر کیا کہے گا کہ مجھے نہ معلوم تھا کہ ایک کھٹمل کے کاٹنے پر اتنا انعام ملے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو ایک یا 8-10 کٹملوں سے کٹوا لیتا، یہ دولت جو مجھے اس وقت نصیب ہوئی ہے اس کے مقابلے میں وہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی، اگر اور زیادہ تکلیف پہنچ جاتی تو اور بڑا انعام ملتا. بس اسی طرح سمجھ لو کہ حشر کے میدان میں لوگ جنت کے انعامات اور قرب کے اعلیٰ مقامات کو دیکھ کر دنیا میں قینچیوں سے جسم کے کاٹنے کی تمنا کریں گے کہ جب چھوٹی تکلیفوں پر انعامات کی یہ بارش تو بڑی تکلیف پر کیا ملتا. دنیا تو دار الامتحان ہے، یہاں تو ظالم اور مظلوم، مومن اور کافر سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں. جس طرح امتحان کے کمرے میں پاس ہونے والے اور فیل ہونے والے دونوں مخلوق ہوتے ہیں، جنہوں نے امتحان کے لیے دن رات محنتیں کی ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے امتحان سے صرف نظر کر کے عیش میں دن گزارے ہیں وہ بھی، دونوں ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی امتیاز نہیں معلوم ہوتا، لیکن جس دن نتیجہ سنایا جاتا ہے اس دن پاس ہونے والے اور فیل ہونے والے کا پتہ چل جاتا ہے۔ بس دنیا کے دن تو چند ہیں، ایام معدودہ ہیں، آنکھیں بند ہوتے ہی جب امتحان کا وقت شروع ہو جاتا ہے فوراً نتیجہ آ جاتا ہے کہ اے ہمارے بندے، آپ ہمارے خاص بندوں میں اور ہماری جنت میں تو نے واقعی دنیا میں رہ کر امتحان کی تیاری کا حق ادا کر دیا، اور کافر کو کہا جاتا ہے کہ اے کافر، آج تو بھی سن لے کہ تو فیل ہو گیا ہے، تو نے امتحان کی جگہ کو امتحان کی جگہ نہیں سمجھا تھا اور خوب عیش کیے تھے، اب تجھے تیرے کیے گئے کا پتہ چل جائے۔ ارشاد فرمایا کہ بہت سی چیزیں کتاب سے نہیں آتی، سن کر آتی ہیں، جیسے ماں اپنے بچے سے کہتی رہتی ہے کہ کہو ابا کہو ابا، ایسے ہی جب کوئی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے کان خفیہ چوری کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں لیتے رہتے ہیں، پھر روح کے کان سنتے ہیں، پھر روح سے اللہ اللہ نکلنے لگتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کے لیے یہ چاہتی ہے کہ اسے جلدی سے ابا کہلوا دوں، کیونکہ جب یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کر ابا ابا کہے گا تو ابا کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اسی طرح انبیاء اور اولیاء چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جلدی سے ربا ربا کہنے لگیں تاکہ وہ ربا ان کو اپنی رحمت کی گود میں لے لیں۔ یہ بھی سوچ لو کہ جس کی ماں مر جاتی ہے وہ بچہ جلدی سے ابا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ماں ہی اس کو ابا کہنا سکھاتی ہے، لہذا پیر کو اور اس کی زندگی کو غنیمت جان اور اس سے ربا کہنا سیکھ لو، ورنہ اس کے بعد ربا کہنا نہ سیکھ سکو۔ ارشاد فرمایا کہ جب گناہ کا تقاضا ہو تو یہ سوچو کہ گناہ پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے، نہ معلوم مجھ پر کیا غضب نازل ہو جائے، اسی حالت میں اگر روح قبض ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے آگ میں چلا جاؤں گا، اور اگر پھر بھی خدا نخواستہ نفس سے مغلوب ہو جاؤ اور گناہ ہو جائے تو پھر یہ سوچو کہ میں جیسا بھی ہوں تو اللہ کا، وضو کرو اور دو نفل پڑھ کر سجدے میں گر کر اللہ سے کہو کہ اے اللہ، میں جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں، پر آپ ہی کا ہو کے رہنا ہے، آپ کے علاوہ میرا ہے بھی کون، آپ سے بھاگا ہوا بندہ پھر آپ ہی کے پاس آیا ہے، اے اللہ آپ کے در کے علاوہ اور کہاں جاؤں، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اے اللہ مجھے اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے اور اپنا بنا لیجیے۔ ارشاد فرمایا کہ اسلام سراسر محبت ہی محبت ہے، کبھی محبوب چاہتا ہے کہ عاشق ہمارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو اور اپنی عاجزی اور ہماری عظمت کا اظہار کرے، یہ نماز میں قیام ہے، جب بندہ محبوب حقیقی تعالی شانہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تو اب اس نے اپنے ہاتھوں کا صحیح حق ادا کیا، کیونکہ جس نے ہاتھ دیے ہیں اسی کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کبھی محبوب چاہتا ہے کہ ہمارا عاشق ہم سے باتیں کرے، یہ ہے پانچوں نمازوں میں ایاک نعبد وایاک نستعین، یہ محبوب سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری عبادت آپ کی اعانت یعنی مدد کی محتاج ہے۔ کبھی محبوب چاہتا ہے کہ عاشق اس کے قدموں پر گر کر اپنی عاجزی کا اور ہماری بڑائی کا اظہار کرے، یہ سجدہ ہے۔ کبھی عاشق چاہتا ہے کہ محبوب کے گھر کا طواف کرے، جیسے مجنون لیلہ کے دنیاوی و فانی عشق میں کہتا ہے امر علی دیار دیار لیلہ تقبل دل جدار بدل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا۔ ترجمہ، جب میں لیلہ کے گھر کی طرف سے گزرتا ہوں تو اس کے گھر کے در و دیوار کو چومتا ہوں، مگر خوب سمجھ لو کہ اس کے گھر کی محبت نے میرے قلب کو فریفتہ نہیں کیا، بلکہ جو گھر میں رہتا ہے اس کی محبت نے مجھے فریفتہ کیا ہے۔ ایک لیلہ کیا کروڑوں ایسی لیلائیں قبروں میں خاک ہو گئیں، اور وہ اس قابل کہاں تھی کہ ان کے گھر کے چکر لگائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کے اس ذوق محبت کی تسکین کی کہ اہل استطاعت پر حج فرض کر دیا کہ تم محبوب کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہو تو محبوب حقیقی تو میں ہوں، لہذا میرے گھر کا طواف کرو، یہ حج ہے۔ کبھی محبوب کے عشق میں عاشق کھانا پینا بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر تو میں کھانا پینا بھی بھول گیا، یہ روزہ ہے کہ ہماری محبت میں کبھی بھوکے پیاسے رہو۔ کبھی عاشق چاہتا ہے کہ محبوب پر اپنا مال فدا کرے، یہ زکات ہے کہ اگر مجھ پر اپنا مال فدا کرنا چاہتے ہو تو میرے نادار اور غریب بندوں پر مال خرچ کرنا، مجھ پر ہی مال فدا کرنا ہے۔ نماز کے اندر حالت قیام میں یہ خیال رہے کہ ہم اس محبوب حقیقی کے سامنے کھڑے ہیں کہ جس کی محبوبیت اور حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ پھر جب رکوع میں جاؤ تو خیال کرو کہ یہ کمر کس عظمت والی ذات کے سامنے جھکی ہے، آج اس کمر کا حق ادا ہو گیا کہ جس نے کمر دی ہے، اس ذات کے سامنے اس کو جھکا رہا ہوں۔ اور جب سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کرو کہ یہ سر سازندہ سر یعنی جس نے سر بنایا ہے اس کی آغوش میں ہے، غلام کا سر آقا کی آغوش میں ہے۔ اس طرح نماز پڑھو گے تو پھر نماز کا مزہ ہے، یہی احسان ہے، یعنی احسان کی کیفیت ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ ذرا خیال کرو کہ اگر کوئی ایسا حسین ہو کہ جس کا مثل پورے عالم میں کوئی نہ ہو تو عاشقین کو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے میں کیسا مزہ آئے گا۔ لہذا نماز میں یہی مراقبہ کرو کہ ایسی حسین ذات پاک کے سامنے کھڑے ہیں کہ عالم میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، بلکہ دنیا بھر کے حسینوں کو اسی کے خزانے حسن سے دیکھ کا ایک ذرہ مل گیا ہے، ورنہ یہ دنیا کے حسین کیا حسین ہیں، دو موت کرنے والے ہیں جن کی لاشیں قبروں میں سڑ جاتی ہیں، بھلا یہ اس قابل ہیں کہ ان سے دل لگایا جائے۔ جان کا رابطہ اس ذات سے قائم کرو جو خالق حسن ہے اور جس کے حسن و جمال جو حسن و جمال میں کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اگر یہ استعذار ہر وقت رہنے لگے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس کام بن جائے گا اور بہت جلد اللہ مل جائے گا۔ بتاؤ جب دل کی آنکھیں ہر وقت یہ دیکھیں گی کہ ہمارے اللہ میاں ہم کو دیکھ رہے ہیں تو ایسا شخص گناہ کر سکتا ہے؟ گناہ کیسے کرے گا، خدا تعالیٰ جو دیکھ رہے ہیں، شرم آئے گی، گناہ کے خیال سے ہی مارے شرم کے زمین میں گڑ جائے گا، خوف سے کانپنے لگے گا کہ اللہ میاں دیکھ رہے ہیں۔ احسان کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہم اللہ میاں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے مراقبہ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر تو نہیں دیکھتا تو اللہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ فإنه یراک میں کأنک تراہ شامل ہے، اللہ کا تجھے دیکھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے کوئی اندھا جب کسی کے پاس ملنے جاتا ہے تو واپس آ کر لوگوں کو دوسرے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کو دیکھ آیا، حالانکہ وہ دیکھتا نہیں تھا، لیکن کیونکہ دوسرا اس کو دیکھ رہا تھا اس لیے اس اندھے کو یہ مزہ ملا کہ گویا وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين امين اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.